کو اپنے ساتھیوں کو کچھ اور ضعیف ایمان والے جو مسلمان ہوں گے اس کے ورگلانے میں آ گئے ان کو کھینچ کے واپس لے آئے. تو یہ اصل میں جب یہ بات بڑھے گی تو انسان میں غیر شعوری طور پر ایک دشمنی پیدا ہو جائے گی. کن سے؟ صادق الایمان لوگوں سے. یہ ہے کہ جو ہمیں ذلیل کرواتے ہیں. اگر سب ہی ایک جیسے ہو جائے تو نہ کوئی آگے رہا نہ پیچھے رہا. ان کو جب پکارا جاتا ہے فوراً چل دیتے ہیں. نہ انہیں جان کا کوئی خیال, نہ انہیں مال کا کوئی خیال, نہ اہل و عیال کا کوئی خیال, نہ گھر بار کا کوئی خیال. یہ فینیٹکس, یہ دیوانے, ان کی مت ماری گئی ہے. یہ الفاظ ہیں ان کے, غر رہا اولائے دینہم, ان کے دین نے ان کی مت مار دی. انہیں کچھ پتا نہیں, نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں, نہ خطرے کو دیکھیں نہ رسک کو ناپے, نہ یہ دیکھیں کہ جان جاتی ہے کہ مال جاتا ہے. جو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں. اب یہ جب پکارا گیا کہ آؤ, اور کچھ لوگ تو بڑھ گئے کچھ رہ گئے, تو بڑھنے والوں کی وجہ سے نمایاں ہوئے رہنے والے. ٹھیک ہے, اگر یہ بھی بیٹھے رہتے تو ہم ذلیل نہ ہوتے. ان کی بے وقوفی نے ہمیں ذلیل کیا ہے. سمجھ رہے آپ, یہ ان کی بات کہہ رہا ہوں. یہ باتیں آپ اب جب پڑھیے گا جا کر سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع, تب سمجھ میں آئے گا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس, ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے تھے. وہ ایمان لائے تو جہاد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ ایمان لائے ہیں تو جان اور مال لگا رہے ہیں کہ نہیں؟ جب محمد پکارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ وہی انقلابی انداز ہے. میں ہمیشہ مثال کمیونسٹوں کی دیتا ہوں. فیض کون تھا؟ ایک کمیونسٹ شاعر, لیکن چونکہ انقلابی رنگ تھا اس کی شاعری کا, مجھے اس کے اشعار پسند ہے. کیا کہتا ہے؟ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا, تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز گرس کی, خیریت جا راحت تن صحت داما, سب بھول گئی مصلحت اہل رمض کی. دی کال آف ڈیوٹی جب آئی ہے ہم حاضر ہو گئے. چاہے جھوٹ بولا ساری عمر, کوئی انقلابیت وغیرہ اس میں نہیں رہی, لیکن یہ ہے کہ بہرحال شاعری تو انقلابی ہے نا. باقی تو کیا, کوئی میدان کے اندر کوئی کام, کوئی خطرے اور رسک لینے والی بات. لیکن یہ کہ انداز شاعری کا جو ہے وہ ایک انقلابی انداز ہے. بولو بلبل کی شاعری نہیں ہے, انقلابی شاعری. اس میں یہ جو انداز ہے, اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری, تنہا پس زندہ کبھی رکوا سرے بازار, کڑکے ہیں بہت شیر سرے گوشے منبر, اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار. یہ تو ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے لیے شہد بنی ہاشم میں جو محسوس ہوئے تھے وہ تنہا پس زندہ والی کیفیت ہے کہ نہیں؟ اور طائف کے گلیوں میں جو نقشہ جمع ہے وہ کبھی رسوا سرے بازارے والی بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ نقشے انقلابی راہ میں آتے ہیں. اب وہ جو صادق الایمان ہے ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا, تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز گرج کی. گھنٹی بجی ہے اور اس آواز کی جو صدائے بازگشت کی وہ اکیلی نہیں گئی, ہم بھی ساتھ گئے. یہ ہے ایمان کا لازمی تقاضا. اور جو پیچھے رہ گئے اب کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں, ان کی مت ماری گئی ہے, دماغ ان کا خراب ہو گیا ہے, یہ کسی خطرے کو خطرہ نہیں سمجھتے, کسی چیز سے ڈرتے نہیں. 3,000 کا لشکر 1,00,000 سے ٹکرا رہا ہے, سوچیے تو صحیح. کون عقل مند کہے گا؟ جس کو دنیا کی سمجھ ہے, جس کو آپ ورلڈلی وائز انسان کہتے ہیں, وہ ورلڈلی وائز جو انسان ہے وہ اسے عقل مندی کہے گا کہ 3,000 1,00,000 سے ٹکرا رہے. غزوہ بوتا کا ذکر کر رہا ہوں نا, 3,000 کا لشکر تھا, اتنا ملی کہ مقابلے میں رومیوں کا لشکر جو آ رہا ہے وہ 1,00,000 کا ہے. اب مشورہ کیا بیٹھ کر کہ کیا کرنا چاہیے, عافیت کا, خیریت کا, حکمت کا. ورلڈلی وزڈم جو ہے اس کا تقاضا تو یہ کہ پیچھے ہٹ جائے. صحابہ کہتے ہیں بھائی ہمیں فتح وغیرہ تو مطلوب ہی نہیں, ہمیں تو شہادت درکار ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی. اب شہادت سامنے نظر آ رہی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ نہیں, ٹکرا گئے. آپ کو معلوم ہے جعفر تیار شہید ہوئے, حضرت علی کے بھائی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ ابن رواحہ, وہ زید ابن حارثہ, یہ ہوئے کہ نہیں؟ پھر حضرت خالد نے کمان لی ہے اور وہ بڑی حکمت کے ساتھ لشکر کو لڑکے میں سے نکال کر لے آئے. اور آپ نے شاید سنا ہو جب مدینے پہنچے ہیں تو مدینے کے مسلمان اس کی مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کر پھینک رہے تھے, یہ بھگوڑے آ گئے واپس. حضور نے فرمایا نہیں, یہ بھگوڑے نہیں ہیں, یہ اصل میں جو سورہ انفال میں آیا ہے اپنی بڑی جمعیت کی طرف پیچھے ہٹ آنا اس ارادے کے ساتھ کہ پھر قوت لے کر آئیں گے, تو اس کو بھگوڑا پن نہیں کہتے. حضور نے تسلی دی ہے انہیں, ورنہ اہل ایمان جو تھے مدینے والے وہ تو ان کے اوپر خاک ڈال رہے تھے. یہ ہے اصل لکشہ. اب جو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں ان کی وجہ سے نمایاں ہو جاتے ہیں جو پیچھے رہ گئے, لہذا ان کے دل میں بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعائیں کریں, اگر تو ایمان کی وہ مثبت کیفیت ہو تو دعائیں کریں گے, بھائی ہم سے نہیں ہو سکا اللہ نے ان کو توفیق دے دی, ہم کمزور تھے ہم دبک گئے اللہ نے ان کو جرات دی ہمت دی. لیکن یہ کہ چونکہ وہ بات تو پہلے ختم ہو چکی ہے, وہاں تو معاملہ ہی شروع ہو چکا ہے جھوٹ کا, جھوٹ کے بعد جھوٹی قسموں کا. اعتراف اگر کرنا ہوتا تو جو سے ایمان ہی کے حد تک رہتے, جھوٹی قسم بولی فرسٹ سٹیج, جھوٹی جھوٹ بولا جھوٹا بہانہ کیا پہلی سٹیج آئی, جھوٹی قسم کھائی دوسری سٹیج آئی, اور اب یہاں اہل ایمان کی دشمنی پیدا ہو گئی دل میں. یہ بے وقوف, یہ فینیٹک, یہ دیوانے, انہوں نے در حقیقت ہمارے لیے زندگی مشکل بنائی ہوئی. ور رہا الائے دینہم, سورہ توبہ میں ذکر ہے جب غزوہ تبوک کے لیے صحابہ نکل رہے تھے وہ ڈراتے تھے, لا تنفروا فی الحر, کیا کر رہے ہو, عقل کے ناخن لو, اس گرمی کے موسم میں نکل رہے ہو, اتنا لمبا سفر تمہیں کرنا ہے, کوئی اپنے نفع نقصان کا کوئی بھلے برے کی کوئی سمجھ ہے کہ نہیں ہے, لا تنفروا فی الحر. جواب کیا دلوایا گیا, قل نار جہنم اشد حرا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے, ہمیں اندیشہ یہ کہ ہم چیز دکھا دیں گے, فرض کی پکار جو ہے اس پر لبیک نہ کہیں گے, آگے نہیں بڑھیں گے تو جہنم میں جھونکے جائیں گے, وہ جہنم کی گرمی اس سے بہت سخت ہے, یہ گرمی ہمیں عزیز ہے. پھر وہ ڈراتے تھے اس لیے بڑے دشمن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں, عقل کے ناخن لو, یہ کوئی اب بین العرب جنگ نہیں ہے, جب تک عربوں میں جنگ رہی بھائی ایک اور دس کی نسبت ہوئی, اس سے زیادہ تو نہیں ہوئی. غزوہ بدر میں تعداد کی نسبت و تناسب کیا, ایک اور تین, 313 1000, سامان کا فرق شامل کر لیجئے تو ایک اور دس کی نسبت ہو جائے گی. لیکن یہ کہ سلطنت روما سے تو پہلا ٹکراؤ جو ہوا ہے وہ 133 کی نسبت تھی, تو وہ ڈرا رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو, اتنے بڑے دشمن سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو. اس کا جواب کیا دلوایا, قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین, اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہمیں کس چیز سے ڈرا رہے ہو, ہمارے لیے تو دو بہترین انجام ہو سکتے ہیں, تیسرا کوئی ہے ہی نہیں. حسنیین, حسنا احسن کا مؤنث ہے, احسن آپ جانتے ہیں بہترین, حسین طریق ہے, تو بہترین انجام ہے دو. اگر ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو ہمارے لیے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں, اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے اس معنی میں جو تم کامیابی سمجھتے ہو, پر تم بھی مانو گے کہ کامیاب ہو گئے, ہمارے لیے تو جسے کہتے ہیں عام کلو کی اردو میں کتنی میری پٹلی میری, جیتوں کو تو جیتا ہی, ہاروں سب بھی میری جیت ہے, میں اگر شہید ہو جاؤں اللہ کے راہ میں تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. اب ڈر کس بات کا, اس کسے ڈرا رہے ہیں ہمیں, قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین, ہمارے لیے تو دونوں انجام یکساں احسن, اگر شہادت کی موت آ جائے تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت کا قسمت کچھ آئی, اور اگر ہم غازی ہو کر آ گئے جیت کر آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ جیت ہو گئی کامیابی ہو گئی, تو ہمارے لیے کوئی اندیشہ ہی نہیں. لیکن میں اس وقت یہ بتا رہا ہوں منافق کیا دلانے دیتے تھے, جب اس حالت میں بھی مسلمان چلتے تھے تو اب ان کے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی تھی, عداوت. جب اس سٹیج پر معاملہ آ گیا, یہ ہے وہ تھرڈ سٹیج چیلی کی, کہ یہاں سے واپسی ممکن نہیں. ہم العدو فاحذرہم, یہ سورہ منافقون میں فرمایا, اے نبی اب پوری طرح ہوشیار رہیے, اصل دشمن یہ ہے اب ہمارے آستین جو اندر سے ڈی ماڈرنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جن کو پسند نہیں ہے کہ اہل ایمان کیوں اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, جب ان سے کہا جاتا ہے بھلے انسانوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے, جب ایمان لائے ہو تو اس کے تقاضے پورے کرو, تقاضے کیا ہیں؟ ایمان ہے تو عمل درست ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جہاد ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جان و مال کھپانی چاہیے۔ تو جو ایمان دوسرے لوگ جس طرح لائے ہیں، حمزہ بھی تو ایمان لائے ہیں، آخر ان کا راستہ تو میں نظر نہیں آ رہا، ابو بکر ایمان لائے ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انو منو کما آمن سفہا، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لائے؟ سفی کا لفظ تو سبھی جانتے ہیں، یہ سفہا کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھا تو بہت مرتبہ ہوگا ان آیات کو، کبھی سوچا کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، وہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں، وہ عمر کو کہہ رہے ہیں، ان کی تو مت ماری گئی۔ ذرا ہاؤ لائے دینوہم، انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں۔ دو مرتبہ حضرت ابو بکر نے وہ کام کیا ہے کہ ہر ورلڈلی وائز انسان یہ کہے گا کہ حماقت کی ہے، جس کے سامنے دنیا ہے۔ جب ہجرت کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے، 40,000 درہم کا سرمایہ تھا، جبکہ حضرت ابو بکر ایماندار مکے کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے، جو ملک کو جڑا کہلاتے، تجار کہلاتے ہیں۔ لیکن اب وہ روپیہ کہاں خرچ ہوا؟ بلال کو خریدا، روپیہ دے کے خریدا یا ویسے خرید لیا؟ آزاد کر دیا۔ ابو فقی کو خریدا، آزاد کر دیا۔ چھ ہیں غلام اور کنیز محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے، جن کو ابو بکر نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا۔ یہ روپیہ تو پگھل رہا ہے نا۔ اب جو تھوڑی بہت پونجی رہ گئی ہے، تو جب حضرت حضور ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے، وہ ساری پونجی اپنے ساتھ لے گئے، گھر والوں کو چھوڑ کر گئے، بوڑھا باپ، اندھا ابو قحافہ، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے، اور یہ ابو بکر ہے کہ جن کی تین نسلیں ایک وقت میں موجود تھی مسلمانوں کی۔ ابو قحافہ مومن، ابو بکر مومن، اور ابو بکر کی اولاد مومن، عائشہ، اسماء اور ابو بکر اور عبد الرحمان ابن ابی بکر، یہ کون ہے؟ تو تین نسلیں جس کی بیک وقت نہیں ہے ایمان میں، وہ شاذ لوگ ہیں، ان میں ابو بکر ہیں۔ لیکن یہ کہ اس وقت تک ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، والد نابینا تھے، تو والد ہے، بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ، حضرت اسماء، حضرت رضی اللہ تعالی عنہما، بیوی ہے، کچھ بھی چھوڑ کے گئے ایک پیسہ۔ جب باپ کو معلوم ہوا، بیٹا چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، سب غصے میں ہے، بیٹے صاحب میں ہے، اب ہمارا کون والی وارث ہوگا؟ کون ہے ہماری خبر گیری کرنے والا؟ بیٹیوں سے، پوپیوں سے اپنے پوچھتے، کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں؟ وہ کہا ہاں ابا جان، کیا کیا انہوں نے؟ کبھی پڑھے ہیں واقعات؟ کچھ کنکر روڑے لیے، ایک کپڑے میں پوٹلی بنائی اور اندھے دادا کا ہاتھ اوپر پھروایا، دیکھیے دادا جان بھی چھوڑ گئے ہیں، یہ مال ہے، یہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں، ابا جان ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر گئے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکر نے گھر والوں کے لیے، سب کچھ لے گئے کہ کیا پتا، محمد کے ساتھ جا رہا ہوں، کس وقت کیا ضرورت پیش آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اپنے اپنے غریبانوں میں جھانکی آپ کی عقل مندی کریں گے؟ کہے چاہے نہ، یہ بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اس کو کون ہم میں سے عقل مندی کہے گا۔ اسی طریقے سے جب غزوہ تبوک کا وقت آیا ہے، وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس اتفاق پیسہ بہت تھا، میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ مسابقت ان میں بھی تھی، لیکن نیکی کی مسابقت، خیر کی مسابقت، انفاق فی سبیل اللہ کی مسابقت، تو میں نے سوچا کہ میں بازی لے جاؤں گا۔ میں نے کیا کیا؟ کل دولت جو تھی اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ گھر رکھا اور ایک لاکھ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ جی ہاں، مس کیا میں نے، مس اللہ کی راہ میں حاضر ہے، چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ آئے ابو بکر، پوچھا حضور نے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ نہیں، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ یہی ہے نا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، مجھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کام جو ہے، تو یہ جن کا ہم اس وقت ذکر پڑھ رہے ہیں منافقین، ان کے نزدیک حماقت تھی یا عقل مندی تھی، یہ سمجھداری تھی یا بیوقوفی تھی، وہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بھلے لوگوں کی طرح، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ انو مینو کما آمن سفہا، الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. آگاہ ہو جاؤ، اصل احمق یہ ہے، اصل بے وقوف یہ ہے، انہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے. وہ جو بات میں نے سورۃ العصر میں بیان کی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس کے ذہن اور قلب پر یہ صورت گندہ ہو جائے گی، اس کے نزدیک عقل مندی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے راہ میں لگا دے. جس کے دل میں یہ بات بیٹھی نہیں، اس کے لیے عقل مندی یہ ہے کہ بچا بچا کر رکھو، چھپا چھپا کر رکھو، سنبھال سنبھال کر رکھو. عقل مندی کا اس میں تقاضا کچھ اور، اس میں تقاضا کچھ اور. لیکن یہاں بھی فرمایا ولکن لا یعلمون، انہیں ابھی علم نہیں ہے اس کا. اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا ولکن لا یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ وہ غیر شعوری نفاق ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے جھوٹا بہانہ تھا، پھر جھوٹی قسمیں ہوئی، پھر دشمنی ہو گئی صادق الایمان جو جان اور مال لگا رہے ہیں، نچھاور کر رہے ہیں پروانہ وار، اللہ پر اللہ کے دین کے اوپر نثار کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ان سے عداوت، ان سے دشمنی، ان کا بغض، یہ تھرڈ سٹیج تک پہنچ گئے. اب بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے عقل مند تو ہمیں، یہ تو بے وقوف ہے، ہم ہیں اصل میں. بھائی سمجھ کے چلنا چاہیے، تیل دیکھنی چاہیے، تیل کی دھار دیکھنی چاہیے، دائیں بائیں سے دیکھنا چاہیے، حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو عقل مندی ہے نا دنیا کے اعتبار سے. تو وہ تو انہیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھیں گے. چاہیے ٹھیک ہے بھائی، دین بھی چاہیے، لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کہ نہیں، یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. یہ تو بات آپ نے بہت دفعہ سنی بھائی، ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے، لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں. یہ ہے سمجھ دنیا کی، یہ ہمارے معیارات ہیں. یہی وجہ ہے کہ دین دلیل سے دلیل تر ہو رہا ہے. دین وہ جو میں نے حال ہی کے اشعار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مت ہے ہر جدر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. یہ دریا کہاں کب تھا؟ جب صحابہ کرام نے وہ فینٹسزم جس کو آج ہم کہیں گے اس کا جب مظاہرہ کیا، اس کا ثبوت دیا، دامے درمے سکنے جان مال تن دھن سب لگا دیا، تو اللہ کے دین میں بہار آ گئی، رونق آ گئی، دین کا غلبہ ہو گیا. اور جب ہم اپنے سمجھ سمجھ کر رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا پھر جو حشر ہوگا وہ وہی. دین میں کمزوری، ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، دین جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے تھرڈ سٹیج اس نفاق کی، کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کا نہیں ہوگا. یہ غیر شعوری نفاق، جان لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا، اب اس کا کوئی امکان نہیں. یہ نہ سمجھیے، اب بھی یہ نفاق جو ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک عام آدمی ہے، دین کا تقاضا ہی سامنے نہیں ہے، اسے پتا ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضا نماز ہوگا، وہ نماز روزہ کر رہا ہے، اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا. اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے، اس کا شعور کم ہے، اسے پتا نہیں ہے، دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے، وہ بچا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے. وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں، اور ایک آپ نے جواب دیا مجھے بعد میں، آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں گے، آپ نے ڈرا دیا کہ یہ جو تقاضے دین کے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے. اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے، وہ نفاق کے خطرے میں ہے. جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ، انہوں نے ہمیں بتایا نہیں، انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے نہیں، انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا. ان سے پوچھ، اصل جو مجرم جو ہے وہ یہ ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بچیں گے کہ دین چاہتا کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، توحید کی حقیقت کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے. اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی، اور اس قریب کو پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے بیچارا. لہذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے جس کے سمجھ میں آ گیا ہو، بات اس نے پالی ہو، دین یہ چاہتا ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. علامہ اقبال نے غالب پر ایک جو نظم لکھی ہے بانگ درا میں ہے، اس کا ایک شعر بڑا پیارا ہے. یہ سوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائیے دل سوزیے پروانہ ہے. یہ دین جو ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اہل ایمان پروانہ وار اس شمع پر نثار ہو جائے، جانے لگا دے، گردنیں کٹوا دے، وَلَا تَقُولُونَ مَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے, قدم پیچھے ہٹا نہیں کہ نفاق کی زد میں آئے نہیں. وہ نفاق کی پہلی سٹیج, سیکنڈ سٹیج, تھرڈ سٹیج, وہاں پہنچ گئے, واپسی نہیں. اس کے لیے ایک اور دو آیات میں چاہتا ہوں کہ اس نے اس حقیقت کو اور سمجھ لے اچھی طرح, تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے. ایک آیت تو میں نے شروع میں پڑھی تھی, ایک نہیں ہے یعنی ایک جگہ سے سورہ عنکبوت, اور ایک آیت ہے سورہ حج کی, وہ میں نے شروع میں تلاوت نہیں کی. سورہ حج کی آیت دیکھیے, اس قدر پیاری آیت ہے. دوسرے رکوع کے اندر آپ کو آیت ملے گی سورہ حج, 17 پارے میں ہے جس کے بعد شروع ہوتی ہے, اور اس کے دوسرے رکوع میں وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں, من یعبد اللہ علی حرف, جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر. ایک ہے منجھار میں کودنے والے, کہ ہر کے بعد آباد ماں کشتی درا بنداختے, جیسے کہ تاریف نے کیا تھا, ادھر ساحل نے اس پر قدم رکھا, ادھر کشتیوں میں آگ لگا دی, کہ کسی کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ واپسی بھی ہے, کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اب گھر واپس جانا ہے. تاریخ صبر کنارہ اندو سفین سو گفتنگ کارے تو رہے عقل و خرد خطا, لیکن وہی عقل اور بے وقوفی والی بات آ گئی. لوگوں نے کیا یہ تعریف کیا کیا, عقل مندی کی روح سے تو یہ غلطی کی تم نے. عقل تو یہ سکھاتی ہے کہ ذرا سمجھ سمجھ کر چلو, جذبہ یہ کہتا ہے کہ نہیں واپسی کا کوئی سوال نہیں. اس نے اقبال میں یہی نقشہ کھینچا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عقل ہے محو تماشا لبے بام, ابھی عقل کو کودنے کا مشورہ نہیں دیتی, جذبہ اور عشق اور محبت جو ہے وہ کہتا کودو. یہ بات جو ہے من الناس من یعبد اللہ علی حرف, انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں مگر کنارے کنارے. فَإِنْ أَصَابَهُ الْخَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر خیر رہے, خیریت رہے, مال بھی ملے, کوئی خطرہ بھی نہ ہو, نقصان بھی نہ ہو, مطمئن رہتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ, اور اگر آزمائش آ گئی, کڑا وقت آ گیا, کٹھن امتحان آ گیا, اپنے منہ کے بل اور آگے پڑتا ہے, خسر الدنیا والآخرہ, ذالک هو الخسران المبین, یہی ہے خسارہ دنیا اور آخرت کا, اور اصل خسارہ یہی ہے. بات سمجھے آئے, وہی اقبال کا شعر, تو چھپا چھپا کے نہ رکھے سے یا تو بچا بچا کے نہ رکھے سے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کسی کا کہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ کا. اب سورہ عنکبوت کی آیات سنیے, وہ میں نے تلاوت کی تھی شروع میں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کیسے دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. چشم تصور سے دیکھیے, بلال کی جگہ فرض کیجئے کوئی کمزور سا آدمی ہوتا, دل مل یقین, کہہ تو اس سے بھی دیا شوق میں آ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور اب جو شروع ہوئی پٹائی تو گھبرا گیا. یہ تصور کر سکتے ہیں نا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, پھر جب اسے اللہ کی وجہ سے ایذا پہنچائی گئی, جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ, تو اللہ انسانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھا جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. ہمت جواب دے گئی, پاؤں کانپ رہے ہیں, معافی مانگ کے نکلتے نہیں جیلوں سے واپس, جوش میں آ گئے کسی تحریک میں, اس وقت تو چلے گئے, اور چند دنوں کے بعد وہ دوست نشا تو حرم ہوا, اور اب معافیہ لکھ لکھ کے باہر آ رہے ہیں. یہ ہمارے ہوتا رہا. یہ جو نقشہ ہے اس کو کھینچ کر کہا قرآن نے, وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے, فتح حاصل ہو جائے, مال غنیمت ہو, تو یہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, تو یہ لازمًا کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے, ہمارا بھی حصہ ملنا چاہیے, ہم بھی تو جسے کہتے ہیں نا ہماری عام کہاوت میں, لڑائی کے وقت سب سے پیچھے, بھاگنے کا موقع ہو تو سب سے آگے, اور اگر مال غنیمت کی تقسیم ہے تو آگے کھڑے ہو گئے. کہ ہم بھی تھے. اس وقت وہ بچ بچ کر کہیں کونوں قدروں میں کھڑے ہیں, جان جا فروشی سرفروشی کے لیے تیار نہیں. لیکن وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ گئی, لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, وہ لازمن کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ, تو کیا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں کے اندر کیا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور اللہ کو کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے حقیقی مومن اور کون ہے منافق. یہ ہے منافقانہ کردار, یہ ہے کہ جس کا پورا جینیسس کس طرح وہ وجود میں آتا ہے قرآن نے کھول دیا. یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ نساء میں ملے گا, یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ توبہ میں ملے گا, یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ احزاب میں ملے گا, یہ نفاق ہے جس کے موضوع پر جامع ترین سورت قرآن مجید کی سورہ منافقون ہے, جس کا نام ہی ہے سورہ منافقون, جو 11 آیات پر مشتمل ہے. غیر شعوری نفاق کی ایک قسم یہ ہے, اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا سارا تعلق ایک انقلابی تحریک کے ساتھ ہوگا. تحریک نہیں ہے تو اس کا کوئی سوال نہیں, لیکن جب کوئی انقلابی تحریک, اسلام ایک انقلابی تحریک کی شکل میں غلبے کی جد و جہد کی صورت میں جب آگے بڑھے گا, تو یہ کیفیات جیسے پہلے پیدا ہوئی آج بھی پیدا ہوں گی, کہ کچھ کم ہمت لوگ آ تو جائیں گے ساتھ, لیکن پھر ساتھ چل نہیں سکیں گے. جب چل نہیں سکیں گے تو اگر تم وہ اعتراض کرتے رہے اور استغفار کرتے رہے تو منافق نہیں کہلائیں گے, صرف کمزور لوگ. کمزور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اور مضبوط بھی اللہ نے پیدا کیے. لیکن جہاں جھوٹا بہانہ شروع کیا نفاق شروع, جہاں جھوٹی قسمیں کھائیں وہ دوسری منزل دوسری اسٹیج, اور جہاں ان سچے صادق الایمان ان لوگوں کے خلاف دل میں بغض پیدا ہوا کہ یہ ان کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں, ان پاگلوں کی وجہ سے, بیوقوفوں کی وجہ سے ہماری رسوائی ہو رہی ہے, اب یہ وہ تھرڈ اسٹیج ہے جس سے کہ واپسی کا امکان بھی نہیں. ہم راجو وہ فخر ہو قاتلہم اللہ اللہ یفتون, اے نبی یہی اصل دشمن ہے, ان کو پہچانیے, ان سے بچیے, اللہ ان کو ختم کرے قتل کرے. یہ کہاں سے لوٹ گئے؟ دیکھیے کیسی پیاری بات کہی, دو چار حاجت کے لبے بام رہ گیا. کتنی بڑی بدنسی تھی, ہم میں سے کتنوں کے اندر دل میں حسرت پیدا ہوتی ہوگی, کاش ہمیں حضور کا زمانہ نصیب ہوتا. ان بدبختوں کو حضور کا زمانہ نصیب ہوا, ان بدبختوں کو موقع ملا کہ حضور کے ساتھ ہو کر اگر دین کی سربلندی کے لیے جانے دیتے, کیا رتبہ ہوتا ان کا, تصور کر سکتے ہیں آپ, کیا رتبہ ہوتا, کیا مقام ہوتا, کس چیز سے محروم رہ گئے اور کتنے دن جی لیے ہوں گے. موت تو آنی ہی تھی, زندگی تو ہمیشہ کی طے نہیں ہے, مال بھی آنا جانا ہے, دولت آنی جانی ہے, کب تک رہے گی پاس, وہ رہے گی تو تم نہیں رہو گے, تمہیں جانا ہے چھوڑ کر سب کچھ, قبر میں داخل ہو جانا ہے, اور کیا پتا کل وارنٹ آ جائے, کچھ پتا نہیں, کیا پتا ہم میں سے کوئی یہاں سے نکلے اور گھر پہنچنا نصیب نہ ہو, درمیان میں ایکسیڈنٹ ہو جائے, کس کے پاس گارنٹی ہے. لیکن اتنی شے کے لیے کتنا بڑا رتبہ چھوڑا, فرمایا اللہ یوفقون, یہ کہاں سے الٹا لیے گئے. دو چار قسمت کی خوبی دیکھیے, چوٹی کہاں کمن, دو چار ہاتھ جب کے نبے باب رہ گیا. اچھا یہ جان لیجئے وہ مواقع آج بھی ہیں, دین آج بھی مظلوم ہے کہ نہیں, مغلوب ہے کہ نہیں, وہ معاملہ اب بھی ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی, وہ تو مقابلہ ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روح, چراغ مصطفی بھی سے شرار گولا بھی, یہ تو قیامت تک کشمکش رہے گی. دین تو پکار رہا ہے, کہاں ہے میرے مجالسات جو میرے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دے, میرے لیے اپنے آپ کو وقف کرے, میرے لیے اپنی توانائیاں, اپنی قوتیں, اپنی صلاحیتیں, اپنے اوقات لگائے. اور جب ہم اس لبیک نہیں کہتے پیچھے ہٹتے ہیں, ایک تو وہ ہے جن کے سامنے یہ خیال آیا ہی نہ ہو, میں کہوں گا وہ پھر بھی کسی درجے میں اس حفاظت میں ہے, جن کے سامنے بات آ گئی ہو اور پھر وہ وہی کے وہی رہ جائے, جان لیجئے وہ ہے جو اصل نفاق کی زد. یہ غیر شعوری نفاق, انہیں پتا نہیں چلے گا کہ میں منافق ہوں, ولکن لا یشعرون ولکن لا یعلمون, انہیں پتا نہیں چلے گا. لیکن در حقیقت یہ کیفیت انہیں رفتہ رفتہ تدریجاً بدترین نفاق تک پہنچا دے گی. اب ایک اور نفاق ہے اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ نفاق سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے, میں نے وہ آیات پڑھی تھی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا. کیا عہد کیا تھا؟ توجہ سے سنیے, اس کا بڑا تعلق ہے ہماری قومی زندگی سے. اس وقت انہوں نے ایک عہد کیا تھا, لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا, دولت دے گا, غنی کر دے گا, صاحب ثروت بنا دے گا, لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, ہم صدقہ کریں گے, خیرات کریں گے, اللہ کی راہ میں لگا دیں گے, کھپا دیں گے, بڑے نیک اور سچے اور حقیقی مومن اور مسلم بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, جب اللہ نے عطا فرما دیا انہیں اپنے فضل میں سے, غنی کر دیا, اب کیا ہوا؟ بخلو بھی, اب انہوں نے بخل کیا, سیب سیب کر رکھ رہے ہیں. اللہ بھی جمع مالم وعددا, اب وہ حساب ہی لگاتے رہتے ہیں, بیلنس شیٹیں جو ہیں ان کی وہی, اسی پہ ساری توجہ لگی ہوئی ہے, کیا ایسٹس تھے, اب کیا ہے, اس سال میں کیا کمایا ہے, کتنا بڑھ گیا ہے, فکس ایسٹس کتنے اور فلوڈ ایسٹس کتنے اور یہ کتنے اور وہ کتنے. اب جو وعدہ کیا تھا ان کی بات کر رہے ہیں, وہ وعدہ بھول گئے. فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ, اور کیا کیا؟ وارضوا وہم موردون, وتولوا وہم موردون, پیٹ موڑ لی, اعراض کیا, بھول گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس پر سنیے, فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, عقوبت کسے کہتے ہیں؟ عقوبت سزا, اس کی اردو کو آنی چاہیے, عقوبت سزا, اصل میں وہ جزا بھی عقوبت ہے, عقب میں آنے والی ہے. آپ نے ایک عمل کیا, اس کا نتیجہ نکلا, اس کے نتیجہ تو پیچھے ہی آئے گا نا, پہلے تو نہیں آئے گا. تو جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے لیے لفظ عقوبت ہے, اصلا پیچھے آنے والی ہے, لیکن عام طور پر اس کا استعمال جو ہے وہ ہے سزا کے لیے, جزا کے لیے نہیں. اسی طرح کا ایک لفظ مصیبت ہے, عربی میں مصیبت کے معنی کوئی شے کہ جو واقع ہو جائے, اصابہ یصیب مصیبت, لیکن عام طور پر لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تکلیف دے واقعے کے لیے, مصیبت آ گئی, خوشی کو دینے والا واقعہ جو اس کے لیے لفظ مصیبت نہیں بولتے, لفظ مصیبت کا اطلاق اس پر بھی ہوگا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراھا ان ذلک علی اللہ یسیر. تو خیر, یہ تو میں نے مثال دی ہے. اب یہاں اس کا جو لفظ آیا, فآقبہم نفاقا فی قلوبہم, اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. یہ نقد سزا جو اس دنیا میں ملی, وعدہ کیا تھا؟ اللہ دولت دے گا, اس کی راہ میں خرچ کریں گے. اللہ نے دولت دی, اب بخل کیا, منہ موڑ لیا, بھول گئے وعدے کو. سزا کیا ملی؟ وہ جو قیامت میں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے, اس دنیا میں نقد سزا وعدہ خلافی کی کیا ملی؟ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, اور یہ نفاق اب ان کے دلوں میں رہے گا اس دن تک جس دن کہ انہیں اللہ سے ملاقات کر دی. یہ کیوں اللہ نے ان کو سزا دی؟ بما اخلف اللہ ما وعدوه و بما كانوا يكذبون, بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی تھی, اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک نفاق وہ بھی ہے جو سزا کے طور پر دنیا میں دل میں پیدا کر دیا جاتا ہے. یہ مضمون جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا ہے, یہ ویسے طویل ہے اور اس میں آیات بھی ہیں, احادیث بھی ہیں, لیکن جو جنگ میں کھپا ہے 30 نومبر اور 6 دسمبر, جو جنگ کراچی کا ہے, لاہور کے جنگ میں غالباً وہ 3 قسطوں میں چھپا ہے, لیکن جنگ کراچی آتا ہے, یہاں آپ حاصل کر سکتے ہیں, اس کو پڑھیے, اور اس کی کاپی جو ہے آصف عرفان صاحب کے پاس موجود ہے, جنہیں اس سے دلچسپی ہو وہ اس کی کاپی حاصل کر لیں, فوٹو اسٹیٹ لے لیں, پڑھیں. اس میں میں نے بیان کیا ہے یہ نفاق کی سزا ہے جو آج پاکستانی قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے مسلط ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ کیا وعدہ کیا تھا ہم نے؟ اے اللہ ہمیں پاکستان عطا فرما, کیا کریں گے؟ تیرا دین قائم کرے. کیا کہا تھا قائد اعظم نے؟ باقی لوگ اسپوکس مین آف دی نیشن, پوری قوم کے تھے نا, پوری قوم کی طرف سے بولنے والے نمائندے. ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اسلام کے اصول اخوت و حریت و مساوات کا ایسے جدید میں ایک نمونہ پیش کریں. یہ کہا کہ نہیں کہا, اور بر صغیر کے گلی کوچے درا خیبر سے لے کر راج کماری تک اور مکران سے لے کر چٹاگان تک اس نعرے سے گونجے کہ نہیں گونجے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اسلام قائم کیا آپ نے, میں کسی ایک سب کی بات نہیں کر رہا. قائد اعظم تو خیر بہت جلدی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا, وہ اللہ کے پاس ہے, ان کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے. اصل معاملہ انڈیویجول کا نہیں, میں قوم کی بات کر رہا ہوں. قوم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی کارخانے بنائے, فیکٹریاں بنائی, محل بنائے. وہ لوگ کہ جن کو قتل توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اتنے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے, ان کو مواقع ملے, ملے کہ نہیں ملے, جو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایسے کاروبار جما سکتے ہیں, انہوں نے کاروبار جمائے کہ نہیں جمائے؟ صرف یہی کیا یا دین کو قائم کیا؟ حال یہ ہو گیا وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے تھے, جنہیں واقعہ یہ ہے کہ کوئی قیمت نہیں دینی پڑی پاکستان کی, ان کی بات چھوڑ دیجئے, جو گھر میں پد دولت مل جائے اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا, جو لوگ ملک چھوڑ کر آئے, جنہوں نے آگ اور خون کے دریا عبور کیے, انہوں نے بھی آ کر کیا کیا؟ جس کے پاس چار پیسے ہوئے برقع اتر گیا. یہ کیا ہم نے؟ آپ دیکھتے اپنے معاشرے کے اندر کیا ہوا ہے. یہ اس کی سزا ہے جو نفاق کی شکل میں آج آپ کے معاشرے پر ہے. وہ جو نفاق کی میں نے آپ کو عملی حدیثیں سنائی تھی, سوچئے ہمارے معاشرے میں جھوٹ, دغا, فریب, وعدہ خلافی, کم تولنا, رشوت, کیا ہے, کون سی برائی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آج نہیں, جو ہمارے قومی کریکٹر کا جز بن چکی ہے؟ یہ ہے وہ بدترین سزا, وہ نفاق عملی کے جو آج پوری پاکستانی قوم پر افراد ہے اب بھی, لیکن افراد کی بات نہیں ہے, وہ مستثنا ہوتے ہیں. بڑا پیارا شعر اقبال کا کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. افراد کے ساتھ نرم معاملہ ہو سکتا ہے لیکن کلیکٹو ایک ضرور, وعدہ خلافی. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں شاید اتنی بڑی اجتماعی وعدہ خلافی نہ کی ہو کسی قوم نے, کہ ہم نے ملک مانگا صرف اس لیے, جو دعائیں مانگی ہم نے, میں ان میں سے ہوں کہ جو خاک اور خون کے اور آگ اور خون کے دریا عبور کر کے آئے پاکستان. میں نے اور میرے گھر والوں نے 170 میل کا سفر 20 دن میں کیا ہے. حساب سے سلیمان کے ہیڈ وقت تک 1 لاکھ کا پیدل قافلہ 20 دن میں پہنچا ہے. راستے میں وہ کچھ کھایا ہے جس کے کھانے کا تصور انسان نہیں کر سکتا, وہ پانی پیا ہے جوہر کا جس کو دیکھ نہیں سکتا انسان. یہ سب کچھ کر کے پاکستان آئے, لیکن آج بتائیے کہ وہ قوم کہاں ہے, وہ وعدے کہاں ہیں, وہ اسلام کہاں ہے, وہ اسلامی حریت کہاں ہے, وہ اسلامی مساوات کہاں ہے, وہ اسلامی اخوت کہاں ہے, اسلامی معاشرہ کہاں ہے, اسلامی قانون کہاں ہے, آئینی قوانین. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مصطفیٰ کمال نے ختم کیے ہیں اسلام کے عالمی قوانین تو پورے یورپ کے فکرے کچھ کیے تھے کہ عجیب قوم ہے, کیسی یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے اچھا قانون ہے. اور حال یہ ہے کہ پرسنل لا, فیملی لاز بھی ہم سے لے رہی ہے. وہ حال ہمارا ہوا, ہندوستان کا مسلمان, مجھے بتایا گیا ہے 6-7 جنوری کو یہاں آ رہے ہیں مولانا علی میاں اور ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ. پرسنل لا کے معاملے میں, آئینی قوانین کے معاملے میں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے صرف ایک فیصلہ دیا ابھی, اور وہ ایک تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اس میں, اور اس پر مسلمانوں کا وہ رد عمل ہندوستان میں ہوا ہے. 600 افراد ایک دن میں کلکتہ میں گرفتار ہوئے. میں ابھی گیا ہوا تھا ہندوستان, انگریزی اخبارات میں میں نے بامبے میں جو ڈیمونسٹریشن کیا مسلمانوں نے, اس کے لیے الفاظ یہ تھے پورے صفحے کے اوپر تصویر, میمس ڈیمونسٹریشن بائی بامبے مسلم اگینسٹ دی ورڈکٹ آف دی سپریم کورٹ. پٹنہ میں جلوس نکلا ہے, فائرنگ ہوئی ہے, 17 آدمی جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں, کتنے بعد میں ان میں سے شہید ہوگا مجھے معلوم نہیں. یہ حال کس بات پر ہے کہ آئینی قانون میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی, اور وہ آئینی قوانین صدر ایوب اس نے اپنے عہد میں اپنے اختیار خصوصی کو مرو کار لاتے ہوئے ایک آڈینس کی شکل میں نافذ کر دیا، جن کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ اسلامی قانون میں ترمیم کی گئی اور یہ غیر اسلامی ترامیم ہے، اور وہی آج تک ہمارے ملک میں نافذ ہے. اور کیا نافذ ہوگا، ہم نے پرسنل لا کے اندر جو ہے ترمیم کی، جو انگریز کو ضرورت نہیں ہوئی ہمارے آئلی قانون کے اندر ترمیم کرنے کی. یہ ہے وہ معاملہ جو ہم نے اختیار کیا ہے، اور آپ یہاں آرام سے ہیں، اپنے دھندے کر رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں، پیسے بھیج رہے ہیں، مال و اسباب بھیج رہے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ مضمون پڑھ لیجئے گا، بڑے شدید خطرے میں ہیں ہم عذاب خداوندی کے. وہ عذاب کا ایک کوڑا ہم پر پڑا. کیوں پڑا؟ اس وقت چونکہ ایک ہمارے بنگالی بھائی، بنگالی مسلمان سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا، جو صدارت فرما رہے تھے، یہ کوڑا کیوں ہماری پیٹھ پر پڑا؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ وہ ملک تو بنا تھا سن 1947 میں، وہ ملک تو آج نہیں ہے، وہ تو پاکستان دیٹ واز، اور وہ بنگلہ دیش کی شکل اختیار کر چکا ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلے دن کہ اگر علیحدہ ہو جاتے تب بھی ایک بات تھی صدمے کی، لیکن انہوں نے نام اپنا بدل دیا، گویا کہ تحریک مسلم لیگ سے ناتعلق اختیار کی. یہ دوہرا صدمہ ہے ہمارے لیے، ورنہ وہ علیحدہ ہو جاتے. دو کوریا موجود ہے، دو ویتنام موجود ہے، دو یمن موجود ہے اسی پیننسولا میں، جزیرہ نما عرب میں، دو جرمنی موجود ہے یورپ میں، کون سا بر اعظم ہے جس میں نہیں ہے؟ وہ پاکستان ہو سکتا جانے والا، لیکن در حقیقت 100,000 ہمارا کڑیئر جوان ہندوؤں کی قید میں کہاں لے جایا گیا؟ مدھیہ پردیش، یہ سینٹرل انڈیا کے پریزن کیمپس، کنسنٹریشن کیمپس، آفیسرز اینڈ جوان، اس قوم کے جس نے 1,000 برس تک حکومت کی تھی. اور اندرا گاندھی نے کہا وی ہیو ایون اوور 1,000 ایئرز ڈیفیٹ، یہ رنسی سے. آپ سوچئے، تاریخ اپنے آپ کو دوہرا سکتی ہے. کیا اس کے بعد ہمارا طرز عمل درست ہو گیا؟ تو پھر قرآن تو کہتا ہے اسا ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وان عدتم عدنا، اگر تم دوبارہ وہی کچھ کرو گے تو ہم پھر وہی کچھ کریں. مجھے تو یہ وعید نظر آ رہی ہے. اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس ملک کے اندر اگر ہم نے اپنی کوتاہی کی تلافی نہ کی، یہ صرف مذہبی واقع نہیں ہے جو میں کہنے یہاں آیا ہوں، میں آپ کو جھنجھوڑ میں آیا ہوں. زندگی میں پھر یہ موقع آتا یا نہیں آتا اللہ جانتا ہے، میری اپنی زندگی ہے یا نہیں ہے کس کو معلوم. زندگی ہو امکان نہ رہے، اس کے لیے سو شکلیں ہو سکتی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بات چھپا کر آپ سے رکھوں. بہت خطرے میں ہے ہمارا ملک اس وقت، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. لیکن یہ کہ یہ سب کچھ سزا ہے، کس بات کی؟ وعدہ خلافی. تم نے اسلام کے لیے ملک لیا، بڑے شریر کے ٹکڑے کروائے، آرٹیفیشل ڈویژن ہوئی ہے، یہ تقسیم کتنی نہیں ہے، دریا بانٹ دیے. کہہ رہے ہیں کہ سرحدی گاندھی کہ پنجابیوں نے تو اپنے حصے کے دریا دیکھ لیے تھے، یہ فلم تو ہمارا ہے جس کے اوپر کہہ رہے انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہے جمائی ہوئی ہے. کیسے کیسے فتنے آپ کے گھر میں پروان چل رہے ہیں، لیکن یہ کیوں ہے؟ میں نے اس کو بھی عرض کیا تھا، اسلام اگر آتا یہ کیوس نہ ہوتا، یہ بدلی نہ ہوتی، جذبہ اور ابھرتا اور آگے آتا، اور یکجہتی پیدا ہوتی، اخوت پیدا ہوتی. لیکن اسلام کا نظام جس کو کہ عام آدمی کہے کہ ہاں یہ اسلام ہے، واقعتا اس میں وہ برکات ہے کہ جو خلافت راستہ میں پیدا ہوئی تھی، وہ اگر ہو جائے تو یہ ملک بچتا ہے. نہ صرف بچتا ہے، اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما لے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کے لیے پیش خیمہ بن جائے، اور اس کا امکان ہے. وہ مضمون بھی میرا چھپ چکا ہے جنگ میں، جو پچھلا جو جمعہ گزرا ہے اس میں چند ذاتی وضاحتوں کے عنوان سے وہ مضمون چھپا ہے، کہ میں اب بھی جہاں ایک طرف یہ خطرات دیکھ رہا ہوں، شدید ترین خطرات جن کی میں نے نشاندہی اس میں کی تھی، وہاں یہ کہ جب بھی حساب کتاب جوڑتا ہوں نظر آتا ہے اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا کہ اس نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، اور اس نے موجودانہ طریقے پر اس کی حفاظت بھی کی. 65 میں موجودہ ہوا تھا کہ نہیں، اور کیجیے، لیکن اللہ کی رسی دراز تو ہوتی ہے ایک حد تک. اس وقت اس نے موجودہ سے بچایا اور 71 میں 2 ٹکڑے کر دیے. کیوں؟ 25 برس بیت چکے تھے ہماری نافرمانی اور وعدہ خلافی تھا، ایک کوارٹر آف اے سینچری. آپ کہیں گے 24 برس ہوئے تھے، 24 برس کم تھی مساوی ہے 25 برس کمری کے. کمری حساب سے پورے 25 برس ہو چکے تھے جبکہ یہ سن 71 کا ڈیبیکل ہوا ہے. اس وقت جبکہ کوارٹر سینچری گزر چکی تھی ہماری وعدہ خلافی پر. اس کے بعد پھر 14 برس بیت چکے تھے. 15 سال جا رہا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے توفیق ہوتی کہ نہیں ہوتی. لیکن میں اس وقت صرف حقیقت نفاق کے موضوع پر تقریر کر رہا ہوں. یہ نفاق ہے. میں نے حدیث سنائی تھی, وہ لے جائیے کرائیٹیرین. نفاق کی 3 علامتیں, جب جھوڑے جھوٹ بولے, وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, امانت رکھوائی جائے. امانت صرف پیسے کی نہیں ہوتی, امانت اختیارات کی بھی ہوتی. آپ کا افسر بیٹھا ہوا, اس کے پاس اختیارات ہیں. وہ امانت داری سے استعمال کر رہا ہے یا جانبداری سے کر رہا ہے؟ گلبرا پروری کر رہا ہے یا یہ کہ حقدار کو صاحب دے رہا ہے؟ یہی تو خیال ہے. اور کیا ہے؟ ایک شخص ہے جس کے پاس کوئی پولیٹیکل آفس ہے, کوئی وزیر اعلیٰ ہے کہ کچھ ہے, کیا وہ امانت داری کے ساتھ اپنے برائے کو انجام دے رہا ہے؟ اس کو دیکھ لیجیے. حضور نے تو فرمایا المستشار المؤتمن, جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے اس کے پاس بھی امانت رکھوائی جاتی ہے. آپ سوچیے, آپ نے فرمایا ان المجالس بلا امانات, ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اس کا راز امانت ہے. یہ نہیں کہ دوسری مجلس میں گئے تو اس کی باتیں کھول دی. یہ خیانت ہم میں سے کون نہیں کر رہا؟ یہ جو ہمارا کردار کا دن بن چکا ہے, یہ در حقیقت میرے نزدیک وہ صدا ہے. فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. بسبب اس خلاف ورزی کے, اس وعدے کے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا, اور بسبب ان کے جھوٹ کے, ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اب نفاق ڈال دیا ہے. یہ ہے اس کسی کو شعور ہے اتفاق کا, یہ ہے وہ غیر شعوری نفاق جس کی زد میں ہم میں سے ہر شخص ہے انڈیویجولی بھی, اور جس کی زد میں اس وقت پوری مسلمان قوم. میں بقیہ دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا, کوئی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا. ملک پہلے سے موجود تھا, آزاد ہو گیا. پاکستان تو موجود نہیں تھا پہلے. واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پر اثر نو بنا ہے. لہذا وہاں وعدہ خلافی جو ہوگی اس کی سزا بہت سخت ہوگی. آپ حضرات کو اپنی جگہ پر ہر حشر کو سوچنا چاہیے, ہم کہاں کھڑے ہیں, کیا کر رہے ہیں, حالات کدھر جا رہے ہیں. اور جس کو بھی دلچسپی ہو وہ یہ مضمون حاصل کرے, کافیاں دلا لیجیے, پڑھیے. ویسے یہ کہ جنوری کے مثاق میں ان شاء اللہ تعالیٰ سب دی جائے گا. بہرحال میں نے نفاق کے بارے میں جو کچھ میرے مطالعے کا حاصل ہے, غور و فکر کا, قرآن سے, احادیث سے, نفاق کا انجام آپ کو بتا دیا, نفاق کی حقیقت بتا دی, نفاق کی قسمیں بتا دی. اس کو اعتقادی نفاق کہنے اور عملی نفاق کہنے, یا شعوری اور ارادی نفاق, اور غیر شعوری اور غیر ارادی نفاق. وہ غیر ارادی نفاق کے قرآن مجید سے جو لوگ اس میں سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. ایک حصہ اس موضوع کا رہ گیا ہے, لیکن میں اب اس وقت گفتگو ختم کروں گا. اس لیے کہ وعدہ یہی کیا تھا کہ 2 گھنٹے سے زیادہ تقریر نہیں ہوگی, اور صرف سوالات کے میں خود جوابات دینے کی کوشش کروں گا. ایک حصہ رہ گیا ہے, وہ ایمان کے موضوع کا بھی ایک سوال رہتا ہے ابھی. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ آخری دن میں یہ جو بھی حصے رہ گئے ہیں جن کا مجھے احساس ہو جائے گا انہیں جمع کرنے کی کوشش کروں. وہ یہ ہے کہ اگر نفاق کے مرض سے بچنا ہو تو کیا کریں, اور اگر انسان اپنے گریبان میں جھانکے, دل کو ٹٹولے اور محسوس ہو کہ نفاق ہے تو کیا کرنا چاہیے. یعنی یہ کہ میڈیکل اصطلاح میں پریونشن کیا ہے, تحفظ کیا ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. پہلا تو طریقہ یہی ہوتا ہے ہمیشہ آج کے دور میں کہ مرض کو ہو گئی مرض, تو نفاق سے بچنے کا راستہ کیا ہے, نمبر ایک. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ چھوٹ لگ گئی ہو, انفیکشن ہو گئی ہے, تو کون سا اینٹی بایوٹک ہے اس کا, اس کے لیے پھر علاج کون سا ہے. ان دونوں چیزوں کا جواب میں دوں گا اس ایمان کے ساتھ شامل کر کے. میں نے بتایا تھا کل آپ کو کہ ایک سوال ایک صاحب نے کیا تھا, اور میں نے محسوس کیا کہ اس کا جواب میرے ذمے ہے کہ وہ ایمان حقیقی کہاں سے ملتا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے. یہ دونوں چیزیں تقریباً مثبت اور منفی پہلو سے ایک ہی سوال کے دو رخ ہیں. حقیقی ایمان, یقین قلبی والا ایمان کیسے ملے, یا نفاق سے کیسے بچے, یا نفاق اگر ہو تو اس کا ازالہ کیا ہے. اس موضوع پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر گفتگو کروں گا. اب میں دعا کر رہا ہوں اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، واعمالنا من الریا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے اعمال میں سے ریاکاری نکال دے، والسنتنا من الکذب، اور ہماری زبانوں کو پاک کر دے جھوٹ سے، وہ جھوٹ کے جو نقطۂ آغاز بنتا ہے اس مرض نفاق کا، وہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر، ہمارے اعمال کو ریا سے پاک کر، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر، وآعیننا من الخیانہ، اور اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچا. یہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں منافقین میں سے نہ بنائے، مومنین صادقین میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کے تقاضوں کو سمجھ کر فہم و شعور کے ساتھ ایک فیصلہ کن ارادے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.